الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے شکر کے فضائل میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے جو فضائل ہیں قرآن و احادیث میں ان کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی جو وعیدیں احادیث طیبہ میں وارد ہیں ان کو بھی ہم سنتے ہیں اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ سن کر ہم اپنے اندر احساس نعمت پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آئیے ابتداءً قرآن پاک کی آیت کریمہ سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر پارہ نمبر 5 سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ۔ اب آئیے احادیث طیبہ میں جو شکر کی فضیلت ہے اس کو ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بتائیے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ قربان جائیں، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی بات ہی نہیں جو پسندیدہ نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ساری ہی باتیں پسندیدہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق کی بیٹی، میں اپنے رب عزوجل کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا قرب محبوب ہے لیکن میری پسند آپ کی خواہش پر قربان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اجازت دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مشکیزے کی طرف تشریف لے گئے، تھوڑے سے پانی سے وضو فرمایا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ سنیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نماز پڑھنے کا انداز تھا، نماز میں مشغول ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حتیٰ کہ سینہ اقدس تک آ پہنچے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے اس وقت بھی روتے، جب سجدہ فرماتے اس وقت بھی روتے، حتیٰ کہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بھی آنسو نہ تھمتے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے اور انہوں نے نماز کے لیے پکارا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے حالانکہ آپ کے سبب اللہ عزوجل نے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے، آپ اتنا تکلف کیوں فرماتے ہیں؟ ساری ساری رات عبادت کرنا اور اس قدر گریا بازاری کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سبب آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ہمارے لیے اس میں بہترین مدنی پھول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ عزوجل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور ایسا کیوں نہ کروں جبکہ میرے رب عزوجل نے مجھے یہ آیت مبارکہ عطا فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والنهار لآیات لأولی الالباب۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، یقیناً یہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ انسان اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ہمیشہ آنسو بہاتا رہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں یوں مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے ہوا جس سے بہت زیادہ پانی بہ رہا تھا. ان نبی علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی. وہ پتھر بولا، جب سے میں نے اللہ عزوجل کا فرمان وقودھا الناس والحجارہ سنا ہے اس وقت سے خوف کے سبب میرے آنسو جاری ہیں، یعنی جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. آپ علیہ السلام نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اسے جہنم سے نجات عطا فرما. اللہ عزوجل نے اسے نجات عطا فرما دی. کچھ عرصے کے بعد اس پتھر کو دوبارہ دیکھا تو وہ اب بھی رو رہا تھا. آپ علیہ السلام نے پوچھا، اب کیوں روتے ہو؟ تو اس نے عرض کی، اس وقت کا رونا خوف کے سبب تھا اور یہ شکر و خوشی کے آنسو ہیں. انسان کا دل بھی پتھر کی طرح ہے، یا اس سے بھی سخت، اور اس کی سختی یوں ہی دور ہو سکتی ہے کہ انسان خوف و خوشی ہر حال میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا رہے. بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں، ایک اور روایت سماعت فرمائیے کہ قیامت کے دن پکارا جائے گا، حمادون کھڑے ہو جائیں، یعنی حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں. تو ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے ایک پرچم بلند کیا جائے گا، وہ تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. عرض کی گئی کہ حمادون کون ہیں؟ فرمایا، جو لوگ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ حمادون وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگی دونوں میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یقیناً خوشی کے وقت تو ہر کوئی شکر ادا کرتا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو تنگی کے وقت بھی صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم ایک اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا تذکرہ سنتے ہیں، جو نعمت اللہ تعالی نے ہمیں بل مانگے عطا فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس سعادت کی عظمت کا اندازہ اس طرح بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں نے جب گناہوں میں دلیری اختیار کی تو اللہ عزوجل نے ان پر بطور سزا مختلف قسم کے عذابات نازل فرمائے، جیسا کہ قوم ثمود کے حوالے سے قرآن پاک میں یہ مذکور ہے، وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. اور ہم نے نشانی رکھی قوم ثمود میں جب ان سے فرمایا گیا کہ ایک وقت تک برت لو، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا. اور اسی طرح قوم لوط کے بارے میں ارشاد ہوا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عجیب طرح کی بارش تھی کہ اس میں ایسے پتھر برسے کہ جو گندک اور آگ سے مرکب تھے، ان پتھروں میں آگ تھی. اور جب ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو اگرچہ یہ کتنی ہی گناہگار سہی، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا لحاظ فرماتے ہوئے واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس کی مزید عظمت کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کلام کے لیے نزدیک کیا تو آپ نے عرض کی، یا رب عزوجل، میں تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو امتوں میں سب سے بہتر ہے، اس کا ظہور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ اس امت کی فضیلت ہے. اور اللہ عزوجل پر ایمان لائیں گے ان لوگوں کو تو میری امت بنا دے. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے مولا عز و جل، میں تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ آسمانی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی اور وہ اسے یاد سے پڑھیں گے، یعنی حفظ کریں گے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو قرآن پاک ہمارا بچہ بچہ حفظ کر لیتا ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ پچھلی کتابیں اس طرح آسانی کے ساتھ امتوں کو حفظ نہیں ہوا کرتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی عرض کی کہ میں ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ جو آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے اور آسمانی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی اور وہ اس کو حفظ کریں گے، جبکہ ان سے پہلے والے لوگ اپنی کتابوں کو دیکھ کر پڑھتے تھے اور حفظ نہیں کر پاتے تھے. اے اللہ، تو اسے میری امت بنا دے. تو اللہ عزوجل نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ تو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے مالک عزوجل، میں تورات میں ایسی امت پاتا ہوں کہ وہ لوگ پہلی اور آخری کتاب پر ایمان لائیں گے، اہل دلالت سے جنگ کریں گے، یعنی گمراہ لوگوں سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ دجال سے لڑیں گے. انہیں میری امت بنا دے. اللہ عزوجل نے فرمایا، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے رب کریم، میں تورات میں ایک ایسی امت کو پاتا ہوں کہ وہ صدقات کھائیں گے، جبکہ پہلے کے لوگ صدقات کھاتے نہیں تھے بلکہ صدقات کو آگ کھایا کرتی تھی، اور اگر صدقہ قبول نہ ہوتا تو آگ نہ کھاتی. انہیں میری امت بنا دے. اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آپ نے پھر عرض کیا، یا الہی عزوجل، میں تورات میں ایسی امت پاتا ہوں کہ جب ان میں سے کوئی شخص برائی کا قصد کرے گا. اب سنیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی فضیلت عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جب برائی کا قصد کریں گے تو ان کی برائی نہ لکھی جائے گی، اور جب برائی کرے گا تو ایک برائی لکھی جائے گی، اور اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے گا تو وہ ایک نیکی لکھی جائے گی، اور نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، یہاں تک کہ 700 نیکیاں لکھی جائیں گی. ان لوگوں کو میری امت بنا دے. تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب عزوجل، میں تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں کہ جن کی دعائیں قبول کی جائیں گی، ان لوگوں کو میری امت کر دے. اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب اندازہ لگائیے کہ کیسی کیسی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی سوال کے اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. کہ اجتماعی عذاب سے محفوظ رہنا، بے شمار ایسے اوصاف سے مزین کر دیا جانا کہ جن کے باعث اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں اپنی امت بنانے کے لیے بار بار بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوں. یقیناً نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث ہی ممکن ہوا. اگر بالفرض اللہ عزوجل ہمیں کسی اور نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا تو نہ صرف ان خصوصیات سے محرومی رہتی بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کرتوتوں کے باعث کسی اجتماعی عذاب کا شکار ہو چکے ہوتے، اور یہی نسبت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی برکت سے ہمیں میدان محشر میں مخلوقات کے سامنے انتہائی عظمت و کرامت سے نوازا جائے گا. جیسا کہ خصائص الکبریٰ میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر جنت حرام ہے، اور جب تک میری تمام امت جنت میں داخل نہ ہو جائے پچھلی تمام امتوں پر جنت حرام ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانے کی سعادت ہم نے اللہ سے طلب کی تھی؟ کیا ہم نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کی تھی؟ نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں اس امت میں پیدا کیا اور اتنی ساری برکتیں، اتنی ساری نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یقیناً یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت پر بھی اپنے رب عزوجل کا شکر ادا کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور نعمت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بل مانگے عطا فرمائی، وہ آنکھ کی نعمت ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ کیسی عظیم نعمت ہمیں حاصل ہے کہ اس سے ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں، دوست احباب، رشتہ داروں، بزرگان دین و مزارات بزرگان دین اور خوبصورت جانوروں، پرندوں، رنگ برنگے خوش نما پھول، باغات، سبز سبز گنبد اور پیارے پیارے کعبے کا دیدار کرتے ہیں۔ نعت خواں جب نعت پڑھ رہا ہو تو اس کے چہرے کو ہم دیکھتے ہیں، قاری صاحب جب تلاوت کر رہے ہوں تو قاری صاحب کے چہرے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی مبلغ بیان کر رہا ہو تو انہیں آنکھوں کے وسیلے سے دیکھ کر قرات، نعت اور بیان کا حقیقی لطف ہم اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح راستہ چلنے میں آسانی کے حصول اور خطرات سے محفوظ رہتے ہیں، یہی آنکھیں ہمیں ہر کام میں مدد دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے کسی نابینا کے بارے میں بھی سنجیدہ ہو کر سوچا ہے کہ اس بیچارے کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ آپ اپنی دونوں آنکھیں زور سے بند کر لیجئے۔ اب یہ تھوڑی دیر کا جو ہمارے لیے ایک اندھیرا تھا، نابینا کے لیے زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ یعنی تھوڑی دیر ہم آنکھیں بند کریں تو ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے، لیکن نابینا کے لیے یہ اندھیرا عارضی نہیں بلکہ پوری زندگی کا ساتھی ہے۔ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں دنیا کی رنگینیاں دیکھوں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچوں کا دیدار کروں؟ آہ، بعض مواقع پر تو احساس محرومی بہت شدت پکڑ جاتا ہوگا۔ مثلا جب کبھی عید وغیرہ کا موقع ہو اور اس کے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی توتلی زبان سے نا سمجھی میں اس طرح کہہ کر پکارتے ہوں گے کہ اے ابو جان، دیکھیں ہم نے نئے کپڑے پہنے، ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اس وقت کتنی حسرت کے ساتھ ان کے بھولے بھالے چہروں کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر احساس محرومی کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی مشہور قاری قرات کرے یا کوئی مبلغ بیان کر رہا ہو یا کوئی نعت پڑھ رہا ہو، تو اس وقت اس کے دل میں کیسی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی انہیں دیکھ سکتا۔ اور اس بات کا تصور کیجئے کہ جب کوئی نابینا خانہ کعبہ کے سامنے یا گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچنے کی سعادت حاصل کرتا ہوگا، تو اس کے کانوں میں جب یہ آواز آتی ہوگی کہ یہ رہا کعبہ، اللہ عزوجل کا گھر، یا پھر یہ آواز آتی ہوگی کہ سب سبز گنبد آ گیا، اچھی طرح زیارت کر لو، وہ شخص خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے محروم ہے، گنبد خضرا کے نظارے کرنے سے محروم ہے، تو اس کے دل پر کیسی کیفیت طاری ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن تنہائی میں خوب ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں التجا کرتا ہوگا کہ اے میرے مولا عزوجل، لوگ تو ان مقامات پر آنے کے لیے ساری ساری زندگی روتے ہیں، بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، تیرے محبوب کے روزے کی ایک جھلک اگر خواب میں بھی نظر آ جائے تو انسان خود کو بہت بڑا خوش نصیب اور سعادت مند تصور کرتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، لیکن ہائے افسوس کہ میں کیسا تیرا بد نصیب بندہ ہوں کہ عین منزل مقصود پر پہنچ کر بھی زیارت سے محروم ہوں۔ یوں ہی جب اس کے ماں باپ، بھائی بہن یا بیوی بچوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہوگا تو کوئی یوں صدا لگاتا ہوگا کہ اب آخری مرتبہ میت کا چہرہ دیکھ لو، پھر اسے دفنانے کے لیے جاتے ہوں گے، تو اس وقت اس کا دل کتنا بے چین و بے قرار ہوتا ہوگا۔ اور اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر جب سب رنگ برنگے لباس پہنتے ہوں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوں گے، تب بھی یہ احساس کم تری کتنا بڑھ جاتا ہوگا۔ اسی طرح آپ اندازہ لگائیے کہ بسوں ویگنوں میں چڑھتے ہوئے، گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے کس قدر اس کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہوگا، اور خصوصاً جب گاڑیاں کم ہوں اور لوگ زیادہ، اور گھر سے دور راستے میں اگر تیز بارش شروع ہو جائے تو اس نابینا کو کتنی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ جیسی ہمیں نعمت عطا فرمائی، اور ہم کتنی آسانی سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد تک جاتے ہیں۔ محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا میں اکھیارہ پیدا کیا کہ ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہم انہی آنکھوں کے ذریعے مسجد جاتے ہیں، اپنے سارے معاملات بخوبی سر انجام دیتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس آنکھ کی قدر کریں اور اس نعمت کا صحیح استعمال کریں کہ کلام پاک کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو دیکھیں، اور اس کی حرام کردہ اشیاء سے اپنی آنکھوں کو بچائیں۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقت نے ہمیں آنکھوں کا کفل مدینہ کا ذہن دیا کہ ہم اپنی آنکھوں کا کفل مدینہ لگائیں، اور راہ چلتے ہوئے نگاہوں کو نیچے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ یقیناً میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اگر ہمارے اندر یہ احساس نعمت پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی ہماری نیت بنے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ ہم اپنے سلسلے شکر کے فضائل میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے فضائل بھی سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شمار فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔